بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سورة نور کی آیت ہے. نوح علیہ السلام کا فوراً نقل کیا ہے پہلے سے, سو میرے بلانے پر دین سے وہ اور زیادہ بھاگتے. پہلے فلم یزدہم دعائی الا فرارا, سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگے, دور دین کی طرف بلا رہے اور بھاگے. اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا گناہ پہ اور کفر پہ, اور میری اطاعت سے غائب درجے کا تکبر کیا. نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا. لیکن آج کل ہمارا حال کم و بیش ایسا ہی ہے کہ دین کی باتیں دنیا بھر میں سنائی جا رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں, لیکن کسی کے کانوں پہ جوں ہی رہی ہیں. وہی حال ہے. سمعنا وعصینا, سن تو لیا لیکن ہم سے ہوگا نہیں, ہم نہیں کریں گے. یہ حال ہے زیادہ تر ہمارا, اور اس کی وجہ کلام پاک میں ہے کہ واستکبروا استکبارا, کہ انہوں نے تکبر کیا. تکبر کی وجہ سے یہ حال ہے. تکبر بہت ہی سخت مرض ہے, کفر تک پہنچا دیتا ہے. جگہ جگہ کلام پاک میں ہے کہ جہنم جو ہے, جو ٹھکانا ہے, وہ متکبرین کا ٹھکانا, متکبرین جائیں گے جو اپنے کبر میں اٹھتا ہے. ایک بہت ہی سخت مرض ہے اور اس کا علاج ضروری ہے. اور جتنے اہل اللہ ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی اس کی ضد, ان کے اندر اس کی ضد یعنی تواضع بہت ہی اعلیٰ درجے, بہت ہی اعلیٰ درجے کی, کہ وہ فنائیت اور ابدیت تک پہنچی ہوئی. اور یہی مطلوب کہ بس مسلمان میں تو تواضع کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ فنائیت تک پہنچ جائے. اور اس لیے مجھے یاد آیا, آج کیا سناؤں آپ کو. یہ کتاب ہے جو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, جب میرا تعلق مفتی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات خوب بلند فرما دیں. عجیب تھے, کوئی شک نہیں ہے, میں نے ایسا اب تک کوئی دیکھا نہیں جیسا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب. تو جب ان سے میرا تعلق شروع ہوا تو اس وقت میں بالکل ہی جہالت اور تاریکی میں تھا, بالکل ہی تاریکی. حالانکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف سے تعلق تھا, اس تعلق کا فائدہ یہ تھا کہ چاہے کچھ ہو گناہ کو گناہ سمجھتا تھا. یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ لپٹے رہے, بزرگوں کی عقیدت رہی, گناہ کو ہمیشہ گناہ سمجھتے رہے. حالانکہ خود مبتلا مبتلا تھے, تاریکی میں تھے. تو اس زمانے میں جب حضرت سے تعلق ہوا تو شروع ہوا معاملہ, اور ڈاکٹر عبدالواحد صاحب بھی اس زمانے میں تھے, ان سے بھی تعلق تھا. اور یہ دو حضرات واقعی, حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا بھی بہت بڑا میرے اوپر احسان, اور ان کی وجہ سے حقیقت کا منکشف ہونا, بہت کچھ حد تک عجیب تھے. تو اس زمانے میں جب تعلق شروع ہوا, مجھے یہ کتاب کسی نے دے دی, ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے دے دی, تمہارا حضرت ڈاٹا فیض اللہ سے تعلق ہوا ہے، ان کے پاس ایک نسخہ پڑا ہوا تھا، اب یہ کتاب بس جلدی میں کسی نے چھپوا دی تھی، اس میں بس حضرت کے زیادہ تر خطوط ہیں، حضرت کے بھی اور دوسروں کے بھی جو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ان کے خطوط. تو مجھے یہ اس وقت بڑی کام آئی تھی کتاب، لیکن پورے طریقے سے اس کو پڑھا اس وقت ہی نہیں تھا، پڑھا کسی وقت فرصت میں. اس میں شروع میں کچھ مضامین ہیں وہ جو عجیب ہیں، ان میں سے بعض آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ سب ابدیت اور فنائیت اور تواضع کے بارے میں ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس کی ہمارے اندر ہے کمی. اکڑنا، غصہ ہونا، ایک پھن پھنانا، ایک عجیب بد اخلاقی جب موقع ملے، یہ سب ہمارے، حالانکہ ہم سب دیندار ہیں، لیکن دینداروں میں بھی یہ چیز ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، اگر چاہیں نبوت کے ساتھ عبدیت اختیار کر لیں، یا چاہیں نبوت کے ساتھ ملوکیت پسند کر لیں، بادشاہ ہوں. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ساتھ عبدیت ہی کو پسند فرمایا. اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب یہ حدیث میں آیا کہ آپ جو چاہیں چن لیں، چاہیں تو نبی ایسے بنے جو عبد ہو، اور چاہے نبی ایسے بن جائیں جو بادشاہ ہو، عبدیت کو پسند فرما دیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی سہارا لگا کر نہ کھاتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے بندہ کھایا کرتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے. اور آپ فرماتے تھے میں غلام کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں. ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جاہ و جلال والا لوگ مروب ہو جاتے، حالانکہ بالکل سادگی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہوتا، تو وہ مارے خوف کے کانپنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتا. کیسی توجہ سردار الانبیاء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر یعنی گدھے پر سوار ہو جاتے، صوف کا بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے، اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے. جنگ خیبر میں میں نے آپ کو ایک دراز گوش پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں آ کر کیا کیا کرتے تھے، فرمایا اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے، مگر جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو عبدیت جو ہے یہ تمام عبدیت ہی حاصل کرنے کی چیز ہے، اس کے لیے اپنے کو مٹا لے آدمی، کبر کا نام نہ ہو، کبر کا نام نہ ہو. کبر کی ضد تواضع ہے، تواضع حاصل کرنے کا ہمیں حکم ہے، کبر کو ختم کرنا کہ رائے برابر نہ ہو، اور تواضع حاصل کرنا فرض ہے بالکل. اب اس سلسلے میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا، انہوں نے اسی کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں بزرگوں عبدیت کا حق ہے کہ آقا کے سوا سب سے پوری طرح یکسو ہو جائے. عبدیت یہ ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کی طلب سے ارادے کو روک دے، ارادے کو ختم کر دے. کسی بزرگی یا بڑائی کا ارادہ دل میں ہو ہی نہیں. عبدیت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں سے کسی قسم کی بلندی اور فوقیت نہ پائے. عبدیت یہ ہے کہ انسان جس مٹی سے بنا ہے اسی کے درجے پر ٹھہرا رہے، اور مٹی سے زیادہ اپنا رتبہ نہ سمجھے، مٹی سے زیادہ اپنا رتبہ کوئی نہ سمجھے. مٹی کی خاصیت لکھی اس کے بارے میں کہیں سنا ہے میں نے، تو مٹی کی خاصیت یہ کہ وہ تھوک دے تو جسم، یہ نہیں کہ وہ غصے میں آ جائے. سالہا تو سنگ بودی دل خراش، ارے سالہ سال ایک زمانہ تو دل کو چھیلنے والا پتھر بنا رہا ہے, سالہ تو سنگ بودی پتھر بنا رہا, دل خراش دل کو چھیلنے والا. اللہ میں معاف کرے, یعنی ہم لوگ سب اس حمام میں سب ننگے, سب ننگے, بس توبہ کرے آج اور شرمندہ ہو اور نادم ہو. ہر غصہ حرام ہے, یاد رکھو اچھی طرح سے, جو ماضی میں ہوا اس پہ ایسے نادم ہو اللہ میں سے معافی مانگو, بہت معافی مانگو غصہ کبر کی وجہ سے. تو کسی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ مٹی کی خاصیت یہ کہ وہ جذب کر لیتی, تھوک دو تو جذب کر لیتی. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاک باش. ارے آزمانے کو ہی صحیح, تو کچھ دن مٹی بن کر تو دیکھ. یہ تو فرمایا ہے اس کے بعد چلے جب موسم بہار آتا ہے تو رنگ برنگے پھول جو نکل آتے ہیں تو یہ کیا پتھر میں سے نکل, مٹی میں سے. جب موسم بہار آئے گا, آپ کہیں مدینہ منورہ سے آئیں ایسے وقت میں, ایسے جب موسم بہار کی آمد ہو, آپ دیکھیں گے جہاں جہاں مٹی ہے وہاں وہاں پھول کھلے گا, رنگ رنگ کے پھول ہیں, ایک لمبے راستے پہ نظر آتے ہیں. تو مٹی میں نکلتے ہیں, پتھر پہ نہیں نکل سکتے. ابدیت خوف اور خشیت کا نام ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیروں کے سامنے جھک جانے کا. اور یہی احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں, بزرگو میں نے کوئی مشکل راستہ اور کوئی آسان طریقہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھولے ہوں اور لشکر ہمت کے ہاتھوں سے اس کے بادبان نہ اٹھا دیے ہوں. میں نے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہا مگر ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا, تو میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچا. آدمی منکسر ہو جائے, ٹوٹ جائے, اپنے کو کچھ نہ سمجھے, ذلیل سمجھے اپنے آپ کو, تب جا کے یہ راستہ کھلتا ہے, تب جا کے وہ دل ملتا ہے. دل کی تمنا ہے دل بنا, بزرگوں سے تعلق ہے, کس لیے ہے؟ کہ آدمی بننے کے لیے ہے. تکبر میں جو ہو اس کو وہ آدمی کہاں, جانور ہے. فرمایا کہ میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچا, اور دوسرے طالب جو اللہ تک پہنچنے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے تھے, وہ دروازوں ہی پر کھڑے تھے, کسی کو دربار تک رسائی نصیب نہ ہوئی تھی. اور مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطا سے وہ دیا جس کو اس زمانے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. اور ایک جگہ اپنے مریدین اور حاضرین سے فرماتے ہیں, بزرگو میں شیخ نہیں ہوں, نہ اس جماعت سے کچھ بڑھا ہوا ہوں, نہ میں وائز ہوں, نہ معلم ہوں, نہ مربی ہوں. میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں تو مسلمانوں میں ایک مسلمان میں بھی ہوں گا. یہ وہ ہیں احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ, ایک عجیب ولی تھے. 555 ہجری میں یہ بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لائے تھے عراق سے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے. گنبد کے قریب پہنچ کر آپ نے بآواز بلند کہا, السلام علیکم یا جد, اے میرے دادا, یا میرے نانا, السلام علیکم. روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا ولدی. یہ ندا سن کر ان کو وجد طاری ہو گیا اور بحالت گریا رو رہے ہیں, اور یہ شعر خود ان کی زبان پہ جاری ہو گیا عربی زبان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدائی کی حالت میں میں اپنی روح کو روضہ مطہر پر بھیجتا تھا, روضہ اطہر پر بھیجتا تھا. جو مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور جبکہ یہ دولت مجھے اب اس وقت حاصل ہے تو اپنا مبارک ہاتھ دیجئے کہ میں اسے بوسہ دے کر عزت حاصل کروں. اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متحر سے دست مبارک نکلا اور آپ نے اس کا بوسہ لیا. اس وقت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 90,000 عاشقان جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع تھا، 90,000 کے قریب کا مجمع تھا. جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے، انہی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور کئی جلیل قدر بزرگ تھے. اور اس واقعے کو اس کثرت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں. یہ وہ ہے. لیکن اس کے بعد جب ہوا کیا، جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ ان کی طرف سب کی نظریں، اب انہوں نے کہا کہ اس کا علاج. تو جہاں سے نمازی نکل رہے تھے وہاں پہ جو زینے تھے نیچے جانے کے، اس پہ لیٹ گئے یہ سب مجھے اوپر سے رونتے ہوئے، تاکہ دماغ میں کوئی تکبر وغیرہ خیال ہی نہ آئے. ایک جگہ یہی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو کسی سے بھی افضل سمجھتا ہے، ہنوز اس کی نظر اپنے نفس پر ہے، اس کا باطن قدرتوں سے پاک نہیں، پس وہ معرفت الہی سے دور ہے. یہ ناچیز احمد، احمد کبیر رفائی رحمت اللہ. تو ذلت اور انکسار والوں اور مسکنت اور بےقراری والوں کے ساتھ رہے گا، مجھے اس کے سوا کچھ پسند نہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، میرا حشر فرعون و حامان و قارون کے ساتھ، اور مجھے بھی وہی عذاب پکڑے جس نے ان کو پکڑا تھا. اگر میرے دل میں یہ خطرہ بھی آئے کہ میں اس جماعت کا شیخ ہوں یا ان کا سردار ہوں، یا مجھے اس بات کا وسوسہ بھی آئے کہ میں انہی میں سے ایک درویش ہوں، بھلا ان باتوں کی طرف اس شخص کا نفس کیوں کر بلا سکتا ہے جو لا شے ہے، کچھ نہیں، کسی کام کے قابل نہیں، کسی گنتی اور شمار میں نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنائیت سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس درجے میں اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی صفات نظر سے اٹھ جاتی. یہ نہیں ہوتا مجھ کو یہ کمال آتا، مجھ کو یہ فن آتا، میں فنا ہوں، میں فنا ہوں، یہ نہیں، خیال نہیں. کہ مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر بن گیا، طالب علم پڑھتے پڑھتے ڈگری مکمل کر لی، ہاؤس جاب میں لگا، اسٹیتھوسکوپ لگا رہا ہے، سفید کوٹ پہنتا ہے، اس کو ہر وقت ادھر خیال ہوگا کہ میں سفید کوٹ پہنے ہوا ہوں اور ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. لیکن ایک عرصہ پریکٹس کرتے ہوئے گزر گیا، 20 سال گزر گئے، تو اس کو تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اسٹیتھوسکوپ کہاں ہے اور ڈاکٹر ہوں یا نہیں ہوں، ادھر اس کا وہم بھی نہیں جاتا، جاتا ہے وہم کچھ نہیں، وہ تو جو کام میں لگا ہوا ہے اپنے، مریض کی طرف توجہ. اس پر ہمارے والد صاحب نے لطیفہ سنا دیتے کہ ہندوستان میں بیماریاں پھیل جاتی تھیں، تو مریض میں مریض آ رہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہاں اب عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، اور یہ اپنا کھٹاکھٹ دیکھتے اسکوپ لگاتے اور نسخہ لکھ دیتے. ان کو پتا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے، سب کو چلی ہوئی ہے، چلی ہوئی بیماری میں تو آسان ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام، ویسے بھی ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں بہت آسانی سے تجربہ کار کہ یہ کیا مرض ہے اس کو. ایک عورت آئی، اس کو پھر انہوں نے ایسی اسکوپ سے دیکھا اور نسخہ لکھ دیا. اس عورت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ اسکوپ تو آپ کی گردن میں پڑا ہوا ہے، کان میں تو نہیں لگا ہوا ہے. اب ان کو ہوش بھی نہیں کہ اسٹیتھوسکوپ کہاں لگا ہوا ہے، اور اسی میں انہوں نے دیکھا بھی اور نسخہ بھی لکھ، تو وہ بھی حاضر جواب بہت تھے. کہنے لگے کہ بے وقوف، تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس مرض میں کان سے دیکھتے ہیں، کس مرض میں گردن سے دیکھتے ہیں. ارے بھائی، تجھے پڑھائے تو میڈیکل پڑھائے تھے، تجھے پتا ہو. اس طرح سے بات بنا دی انہوں نے. تو وہ فنائیت یہی ہوتی ہے، اپنی صفات، اپنی قابلیت، اپنی علم، اپنی صلاحیت کا کچھ علم نہیں باقی رہتا، ہوتی ہیں اپنی جگہ. حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے خط مجھے دکھایا ایک عالم کا، انہوں نے اسی شکایت کی تھی کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں. تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا تھا اور پھر مجھے دکھایا وہ خط، جواب لکھ کر، کہ اپنے علم کا علم فنا ہو جانا چاہیے. علم تو فنا نہیں ہوتا، لیکن اپنے علم کا علم فنا ہو جاتا، خیال بھی نہ ہو کہ میں مجھے کچھ آتا ہے. جب علماء کو یہ ہے تو ہم جاہلوں کو کیا حکم ہے، سوچیں ذرا ہم کس چیز پہ کرتے ہیں. لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ گھما پھرا کر وہ کسی طرح سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے. کیسے فنا ہو جاؤ، جیسے چراغ آفتاب کے سامنے اپنے وجود کو کل عدم پاتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا منظور ہو کہ مردہ زمین پر چل رہا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کس قدر کمال عبدیت کی خوشخبری ارشاد فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کس درجہ قوی استحضار یعنی دھیان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھا کہ جس سے اپنا احساس ہستی بھی مٹ چکا تھا، یعنی جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکمال فنائیت مقام تفویض اور تسلیم پر فائز تھے. اسی لیے دیکھیے حضور، ابھی آج کل بار بار مجھ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ سمجھ لیں اس کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھو. نماز میں خشوع کو قائم رکھنے کی تدبیریں بہت بیان کی گئی، لیکن میرا دل کہتا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس وہی سے اور تجربے سے پتا یہی چلتا ہے، یہی تدبیر سب سے اعلیٰ کہ نماز میں اس کو یاد رکھو بس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب کوشش کریں گے آپ تو آپ کو فوراً محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی حال ہے جو دعا میں ہوتا ہے، اور دعا جو ہے اصل عبادت ہے، الدعاء مخل عبادت ہے. اب دعا آپ مانگے، کوئی مسلمان بھی ہو، زیادہ عقل والا بھی نہ ہو جاہل بھی ہو، وہ بھی دعا مانگے گا تو بالکل اس انداز سے مانگے گا جیسے اللہ میں سامنے، یا اللہ مجھے دے دیجیے، یہی کہے گا نا. کیا مطلب ہے؟ تو تصور میں یہی کہ اللہ میں سامنے ان سے مانگ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کچھ. یہی حال نماز میں، یہی حال ہر وقت، یہی حال کی مشق، جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرو بھی کیوں، انہوں نے ایک بات بتائی ہے تو بس اس پہ عمل کرو، دیکھو تو عمل کر کے کیا ملتا ہے. ہوگا یہ کہ اس کا اثر دل پہ ہوگا اور دل کا حال بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا دعا میں ہوتا ہے، اور یہی حال ہے جو درجہ احسان کا حال ہے، جیسا حال دعا میں ہوتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ. جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بتایا وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. لکھا ہے نا کہ کس درجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کس درجہ قوی استحضار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فنائیت کی تفصیل آسان عبارت میں یوں فرمائی، فنا کی دو قسمیں، ایک فنا حسی اور ایک فنا علم. فنا حسی رذائل سے کی جاتی، یعنی وہ رذائل ہی فنا ہو جاوے. رذائل کیا ہے؟ عجب ہے، حسد ہے، کبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے. یہ رذائل کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ فطری ہر انسان میں ہے. اسی لیے جب لوگ لکھتے ہیں کہ مجھے تو اپنے اندر کبر معلوم ہوتا ہے، فلاں بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر کبر ہے، بات لکھتے ہیں ایسے، میں فوراً لکھتا ہوں کہ عجیب بات ہے، کبر تو موجود ہے، ہر شخص میں موجود ہے، اس میں اتنا زیادہ اندازہ لگا کے معلوم کرنے کی کیا بات ہے. اس میں یہ جو ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے، کبر تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمام رذائل ہر شخص کے اندر ہے، تو اس میں کیا شک ہے. اب اس میں شک کرنا اور بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نکالنا، یہ سب نفس کے قید ہے، نفس کے قید. اپنا عمل پیش کرو کہ میں نے فلاں وقت فلاں بات سوچی، بیوی نے ایسے مجھے کہا تو بیوی کی اس بات سے میں نے سوچا کہ اس نے میری انسلٹ کر دی اور پھر مجھے غصہ آیا. لکھو صاف صاف یوں سوچا، پھر علاج ہوگا کہ اصل میں جو تم نے سوچا وہ غلط سوچا، تکبر کی بات سوچی. یہ اسی طرح سے لکھو تو علاج ہو جائے گا، کیونکہ علاج تو عمل کا ہوگا، اصلاح تو عمل کی ہو اور عمل میں سوچ شامل ہے. باقی کہ تکبر ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق تو بیکار فضول کی بات ہے. تکبر ہے، حسد ہے، حب چاہ ہے، ہر ایک میں ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ فطری رذائل تو ان کا ہوتا ہے، ان کی فنا، ان کو فنا کر دینا. مگر یہ فنائیت معدوم ہو جانے کے معنی میں نہیں کہ وہ غائب ہو جائیں گے، بلکہ اضمحلال،
مدمحل ہو جائے, یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے بلکہ امالہ ہو جائے, یعنی ان کا مواد تو باقی رہے گا مگر مصرف بدل جائے, مصرف بدل جائے کہ پھر بھی باقی رہے گا لیکن مصرف بدل جائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں پہ چابک سے مارتے تھے, یہ تھا کبر. یہ کبر اپنے ہی نفس پہ, اپنے ہی نفس کو ذلیل سمجھنا, یہ ہے وہ چیز. اسی طرح سے کبھی کفار سے مقابلہ ہو جہاد تو مصرف بدل گیا. پہلے غصہ غیر محل میں ہوتا تھا جہاں غصہ کرنے کی اجازت نہیں, اور اب وہاں غصہ ہے جہاں غصے کا حکم ہے. بس غصے کا حکم ہر موقع کے اوپر یہ حکم ہے کہ اب کرو کیا. اب مثلا کوئی بے غیرت تو نہیں بن سکتا, شریعت نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ غصہ کرو, بعض موقعوں پہ قتل تک کی اجازت. تو وہ غصہ موجود تو رہے گا لیکن اس کا مصرف بدل, یعنی ان رذائل کے جو تقاضے تھے وہ اتنے ضعیف ہو گئے کہ مقاومت آسان ہو گئی. یہ تو فنائے حسی ہے, اور فنائے علمی یہ وجود و کمالات اور تمام کائنات ما سوا اللہ کی ہوتی, یعنی جیسے موجود ہی نہیں, یہ حال ہو جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سب موجود ہیں لیکن حال یہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے, سب سے آسان مثال یہ ہے کہ ایک عورت نے کھانا پکایا, اس کا شوہر باہر کے کمرے میں, شوہر جو ہے وہ بت بنانے کا کام کرتا ہے, تو اس کے کمرے میں بہت سے بت ہیں جہاں پہ وہ کام کرتا ہے, تصاویر بھی ہیں بت بھی ہیں, اور وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ دیکھو وہاں جو ہے کوئی اور بھی ہے یا نہیں, ایسے تمہارے بابا ہیں. تو بچہ گیا اور آگے کہتا ہے کوئی بھی نہیں, حالانکہ یہ بدھ بھی ہیں تصویر بھی ہے سب کچھ. کیا کہے گا بچہ, نہیں صرف بابا ہیں کوئی اور نہیں, کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا بابا کے سامنے کوئی اور, جیسے یہ بدھ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو وہ یہ ہو گئی فنائے علمی, حالانکہ ہے موجود لیکن جیسے کہ اس کا علم نہیں ہے, کہتا کہ نہیں, قسم کھا کے کہہ دے گا کہ نہیں صرف بابا ہیں اور کوئی نہیں. یہی حال ہو جاتا ہے اللہ والوں کا, یعنی ان کی طرف التفات نہیں ہوتا, ان کی التفات ختم ہو. اور یہی حقیقت ہے وحدت الوجود کی, جس کو لوگوں نے بہت برے عنوان سے الٹ پلٹ معنی نکال لیے. جس کے ایک سلسلے گفتگو میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں تو کہا کرتا ہوں کہ اعمال بڑی چیز, اعمال میں سوچنا شامل ہے, یاد رکھو. یہ مت سمجھو کہ صرف ہاتھ اور کان اور آنکھ سے اعمال ہوتے ہیں اور زبان سے نہیں, زیادہ عمل کا حصہ ہمارا سوچنا ہے جو بالقصد. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا, میں تو کہا کرتا ہوں کہ اعمال بڑی چیز ہے, احوال میں کیا رکھا ہے, کیفیات ہیں احوال ہیں. اعمال میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ نہایت لطیف ہوتی ہیں, وہ محسوس نہیں ہوتی, اور یہ روحانی کیفیات ہوتی ہیں جو اعمال سے پیدا ہوتی ہیں, اور احوال اکثر نفسانی ہوتے ہیں. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعمال میں جو کیفیات ہوتی ہیں, یعنی نماز پڑھنے سے کیفیت ہوئی, محسوس ہی نہیں ہوئی کیفیت تو ہوئی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کچھ نہ ہو, قرب تو ہوا اللہ میاں کا لیکن محسوس نہیں ہوئی. فرمایا کہ اعمال میں جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں سکون ہوتا ہے, اور احوال نفسانی میں ایک قسم کا زور شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ محسوس ہوتے ہیں, اور یہ کیفیات روحانی محسوس نہیں ہوتی. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اگر تمام عمر کے مجاہدات اور ریاضات کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا, بشرطے کے, شرط ہے, بشرطے کے اعمال میں خلل نہ, معمولات میں خلل نہ ہو, حقوق ادا کیے جائے, اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرتا رہے, گناہ نہ کرے, اور سمجھے کہ میں کچھ نہیں, مجھے کچھ حاصل, کیونکہ اس حالت میں اس کی کیفیات روحانی ہیں جو حقیقی کمالات ہیں. ایک شخص نے مجھ کو لکھا تھا کہ ملومت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ایک شخص نے مجھ کو لکھا تھا کہ اتنا زمانہ ذکر و شغل کرتے ہوئے ہو گیا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا. تو میں نے لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ یوم عید ہے جس میں یہ خیال ہے کہ مجھ کو حاصل نہیں کچھ، اور وہ یوم یوم ماتم ہوگا جس روز یہ خیال ہوگا کہ مجھ کو کچھ حاصل ہے. والحاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ستاری ہے، ورنہ حق تعالیٰ اگر ہمارے اترے پترے کھول دیں تو ایک بھی معتقد نہ رہے گا. سچی بات ہے، ہم یہ تو خیر حضرت کی تواضع ہے، لیکن اپنا حال تو ہر ایک جانتا ہے، اپنا لڑکپن بھی جانتا ہے، اپنا بچپن بھی جانتا ہے، جوان نوجوانی بھی جانتا ہے، اور اپنی حرکتیں بھی جانتا ہے. جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا گندگی ہے. بات یہ ہے، اللہ والا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے اپنے اعمال کو پرکھتا ہے، اور اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں اعمال اور ڈرتے رہتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بارہا قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کو کسی مسلمان سے، حتیٰ کہ ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فساق و فجار سمجھتے ہیں، ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فساق و فجار سمجھتے ہیں فی الحال، اور کفار سے بھی احتمالاً فی المعال افضل نہیں سمجھتا. اور آخرت میں درجات تو بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے، مجھے تو جنتیوں کی جوتوں میں بھی جگہ مل جائے، جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور اس سے زیادہ کی حوس ہی نہیں ہوتی، اور اتنی حوث بھی بر بنائے استحقاق نہیں، اس لیے ہے کہ دوزخ کے عذاب کا مجھ کو تحمل نہیں. اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفا عمل باطنی تو کیفیت فنا و ابدیت تھی جو ہر وقت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر نہایت شدت سے طاری رہتی تھی، اور جس کے اثر سے متاثر ہو کر حضرت بارہا یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس پر حلف اٹھا سکتا. ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب سے جب تعلق، تو میں نے حضرت سے کہا، ابھی اناڑی پن تھا، حضرت نے کہا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اشرف المخلوقات اور مسلمان، اور وہ کہے اپنے کو کہ میں سور اور کتوں سے بدتر. کیونکہ حضرت عبد الواحد صاحب عجیب تھے، فوراً ہی جواب دے دیا، بالکل ہی کھٹاس سے جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ عمر بھر کے لیے شفا. فرمایا کہ یہ بتائیے کہ سور اور کتے گناہ کرتے ہیں؟ میں نے نہیں، تو ہم سے بہتر ہوئے، ہم تو گناہ کرتے ہیں. سیدھی بات ہے، کیونکہ افضلیت تو صرف اس پہ منحصر ہے کہ گناہ نہ کریں، اور سور اور کتے گناہ نہیں کرتے، اور ہم آپ تو جانتے ہیں ہم آپ کے گناہ کر رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے کہ ہم سور اور کتوں سے بدتر ہیں. دیکھا آپ نے، اسی وجہ سے حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں میں اپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں، حلف اٹھا سکتا ہوں. قدرت بھائی، یہ مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو یوں ہی سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ساتھ کام کرنے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کوئی ڈرائیور ملے تو ٹیکسی ڈرائیور کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو سب کو گدھا اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں. اپنے کو ہی گدھا سمجھو، اپنے ہی کوئی بیوقوف سمجھو، اس کی تعلیم ہے. جب اتنے بڑے بڑے حضرات اپنے آپ کو لاشے سمجھ رہے ہیں، سور اور کتوں سے بدتر سمجھ رہے ہیں، تو بس اس سے ہمیں سبق مل جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ضابطہ کلیہ بتائے دیتا ہوں، اور اپنے ہر طرز عمل کو اس معیار پہ جانچ لیا کرو کہ جس وقت اپنی نگاہ میں تم بھلے معلوم ہو اس وقت سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی نظروں میں تم برے ہو. کسی کمال سے، کسی جمال سے، کسی علمی تقریر و تحریر سے جب تم کو اپنے اندر حسن ظاہر ہو، اچھائی ظاہر ہو، اس وقت حق تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اندر برائی ہوگی، اور وہ برائی یہی خود بینی اور پندار ہے کہ اپنی اچھائی نظر کیوں آئی، یہ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے. بھائی اچھائی تو اللہ تعالیٰ ہے کہ وہاں گیا تھا میں ایک وہاں پہ بلوچستان، تو وہاں ایک جگہ بیان کو کہا گیا تو وہاں پہ مدرسہ تھا، یہی عرض کہا کہ دیکھیے یہ بتائیے کہ سب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا ہے؟ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ الحمدللہ، سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہے الحمدللہ، کہ تعریف تو بس اللہ کے لیے، کسی کی کوئی اور اچھائی یا تعریف کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا، پہلا ہی حکم یہ ہو گیا. اب اس کے بعد عجب کی کیا رہتی ہے گنجائش؟ اگر تعریف ہو تو اللہ کی ہو، بلکہ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ یوں ہی کہتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے دل میں کہتا ہے کمبخت میری کیا تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کر، وہ بس اللہ کی تعریف سننا چاہتا ہے. الحمدللہ ایک کلمہ قرآن کا شروع کا پہلا، لیکن یہاں سے وہاں تک ایسی آگ دوڑا دیتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں، کہ اپنی تعریف ہی پسند نہیں رہتی. الحمدللہ جب ہے تو اب اس کو اپنی تعریف پسند، میری تعریف نہ کرو اللہ. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو ساری عمر کی محنت و کوشش کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اگر مقامات طے بھی ہو گئے، مثلا تواضع میں مقام حاصل کر لیا کہ رسوخ ہو گیا، غصے کے علاج میں رسوخ ہو گیا، شکر میں رسوخ ہو گیا، مقامات حاصل ہو گئے، کیا بات ہے ثانیہ بن گئی، کہ کوئی موقع شکر کا ویسا نہیں آتا جس میں وہ شکر سے چوک جائے، یہ مقامات ہیں، مقام اسی کو کہتے ہیں. اگر مقامات حاصل بھی ہو گئے طے بھی ہو گئے تو ان کے طے ہونے میں وہ مزہ نہیں جو اس سمجھنے میں ہے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی راستہ قطع ہی نہیں کیا، گویا تیلی کے بیل کی طرح. اور یہ حظ ہے انکسار، اور یعنی مزہ ہے، یہ لذت ہے انکسار اور عجز اور عز اور ابدیت کا. اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بارہا یہ منحوس سنا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں روزے سے ہوں، بقسم کہتا ہوں تم باور کرو گے کہ دنیا میں اپنے آپ سے زیادہ ذلیل انسان مجھ کو کوئی اور نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اس کی بہت کوشش کریں، کیونکہ یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو انجام تو جہنم ہے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے سب سے زیادہ اہتمام بھائی دھیان کرنے سے، سوچنے سے، ہر وقت دھیان رکھنے سے، جب کوئی موقع آئے مٹ جاؤ گر جاؤ، مٹ جاؤ گر جاؤ، اکڑو نہیں، اکڑنے سے کیا فائدہ. عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ ہمارے اعمال میں جو حصہ ہے وہ سوچ کا، سوچ میں وہ خراب ہے، میں اچھا ہوں، وہ خراب، اس کو نہیں آتا مجھے آتا، یہی تو تکبر ہے، اور کس چیز کو تکبر کہتے ہیں؟ ایسا نہ سوچو. اگر یہ تکبر نہیں گیا اور توازو نہیں پیدا ہوئی، فنائیت نہیں حاصل ہوئی، تو ہر وقت گناہ ہوتا رہے، ہر وقت سوچ میں گناہ ہوگا، اور پھر اس کا باہر غصے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کہیں کینے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کہیں کہیں حرام مال کی صورت میں ظاہر ہوگا، کہیں کسی اور چیز میں ظاہر ہوگا. دھیان رکھنا، بچوں کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے، تو بچوں کی بے ادبی برداشت نہیں کرنی چاہیے ماں باپ، تو وہ تکبر سے ہے، بچہ ہے اور ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں باپ کے اشارے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ الٹا ماں باپ کو باتیں سنا دے یا کوئی ایسی بات کر دے. آج کل یہی شکایتیں مل رہی ہیں، یہ لڑکے ہیں لیکن لڑکے جو ہیں اگر ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تو وجہ کیا ہے؟ تکبر سکھا دیا گیا ان کو، اور کیا ہے؟ اگر توازو سکھائی جاتی، جھکا کے رکھا جاتا، کہتے ہیں کہ گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے، گردن جھکا کے چلنا چاہیے. زمین پہ چلو تو یہ سمجھو کہ میں زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہوں، گاڑی چلاؤ تو یہی سوچو کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو یہاں چلانے کی اجازت ہوتی، چلنا میرے کا بس کرم ہے، میری ستاری کی ہوئی ہے. بھائی سوچنے سے تو کام بنتا ہے کہ مشق کرو، مشق کرو، حتیٰ کہ بالکل اپنے کو ذلیل و خوار سب سے سمجھو، تو جا کے تم کو حاصل ہوگی وہ چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس دن میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ رائے برابر بھی کبر بھی جائز تو نہیں، اور جب یہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک عرصے تک عادت پڑ جاتی ہے تو خود اس کو محسوس نہیں ہوتا. ہر مرض کی یہی پہچان. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف بتایا. ایک حساب نے لکھ دیا تھا خط کے جواب میں کہ حضرت مجھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کبر کی بات ہے، اس کا علاج کراؤ. انہوں نے جواب میں لکھا حضرت مجھے تو اپنے اندر کبر محسوس نہیں ہوتا. تو وہ خط سنایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا قطع نظر اور چیزوں کے، اس کا یہ کہنا کہ مجھ کو اپنے اندر کبر محسوس نہیں ہوتا یہی کافی علامت ہے کبر. جہاں یہ دماغ میں آیا کہ میرے اندر یہ مرض نہیں ہے تو وہ تو مرض ہوگا، یقیناً ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس خبیث مرض کبر کا علاج کرائیں، اس سے نکلیں، فنائیت حاصل کریں، تب جا کے تعلق میں اللہ حاصل ہوگا. اپنی بھی دھن میں سمجھے ہوئے ہم کو تو کچھ حاصل ہے، کچھ بھی حاصل نہیں. جو یہ سمجھا کہ مجھ کو کچھ حاصل ہے اس کو کچھ حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ.